الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده فالحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم ومصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود محترم سامعین حضرات اسی آیت مبارکہ کے حوالے سے پہلے بھی چند مجالس میں آپ گفتگو سماعت فرما چکے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندوں کو اپنے انعامات اور اپنی رحمتوں سے جس انداز سے نوازا ہے انسان اکثر و بیشتر اس کا شعور نہیں رکھتا, اس کا احساس نہیں رکھتا. رب الجلال والاکرام کا منشا اور مرضی یہ ہے کہ یہ میرے بندے شیطان سے اور شیطان کے راستے سے بچ جائیں, میری بتلائی ہوئی راہ اور میرا بتلایا ہوا طریقہ اس کو اختیار کرے, مجھ کو راضی کرنے کی کوشش کرے اور راضی کر کے مجھ سے میری جنت کو پائے. یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا, اپنی کتابیں نازل فرمائیں تاکہ لوگوں کو خبردار کیا جائے کہ لوگوں یہ ہے اللہ کی رضا کا راستہ اور ان کاموں سے اللہ راضی ہوتے ہیں اور بے حد و بے حساب انعامات سے نوازتے ہیں. اللہ اکبر. ایک تو کرم نوازی رب الجلال کی یہ دیکھیے کہ انسان کرے غلطی کرے تو اللہ ال جلال کی طرف سے آرڈر فرشتوں کو یہ ہے کہ وہ ایک ہی گناہ لکھے اس سے زائد نہ لکھے. لیکن اس کے مقابلے میں اگر وہ نیکی کرتا نہیں بلکہ نیکی کا ارادہ بھی کر لیتا ہے تو ایک ثواب تو اسی وقت لکھتا اور جب وہ نیکی کر گزرے تو پھر وہ نیکی ایک نہیں بلکہ دس گنا بڑھا کے اس کے نام آیا اعمال میں لکھتا. پہلے نمبر پہ تو یہ. پھر اس ثواب کو اس اجر کو اور بڑھانے کے لیے جمعے کا دن بھی رکھا, رمضان مبارک کا مہینہ بھی رکھا, لیلۃ القدر بھی رکھی, عشرہ ذی الحج بھی رکھا, جن میں ایک عمل کا ثواب کئی گنا بن جاتا ہے, جس طرح کہ آپ علماء سے سنتے ہیں وہ سنو. اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا گھر بھی بسایا اور اس آیت میں فرمایا کہ وجعلنا البیت مثابۃ للناس, کے لوگوں کو ثواب دینے کے لیے میں نے یہ گھر بنایا تاکہ جو یہاں آئے ایک پڑھے اور لاکھ کا اجر پائے. اور حافظ ابن حجر رحمۃ نے کہ کہنے کے مطابق ایک کا نام سوال ایک لاکھ نہیں بلکہ جماعت سے ادا کرے تو 27 لاکھ کا سوال. ایک دینار ایک وہاں جناب ایک روپیہ ایک ریال وہ خرچ کرے تو لاکھ ریال خرچ کرنے کا سوال. ایک بار قرآن مجید ختم کرے تو لاکھ بار قرآن مجید ختم کرنے کا سوال. جاننا بیتا مثابۃ للناس, ثواب دینے کے لیے. اللہ اکبر. اور پھر وہ جو جاتا ہے وہاں انسان, اس میں ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی رکھی, یوں سمجھیے کہ رب الجلال والاکرام نے لکھوا دی. بات ہے یہ, مجھے آپ بتلائیں سمجھائیں جن حضرات نے وہاں حاضری دی ہے اور شہادت اسے نصیب ہوئی ہے, وہ یہ دیکھے پہلے کہ بیت اللہ کی جو بنا ہے اور جو حصہ چھوٹا ہوا ہے اصل تعمیر سے وہ کتنا دور ہے کہ جناب اہل مکہ سے وہ بن نہ پایا. کفار نے اعلان کیا ہمارے 5 سال پر ہمارے وہاں جہاں لال قلعہ کا گھر تعمیر کرنے کے لیے انہوں نے بنیادیں بنائی, دیواریں استوار کی, مگر انہوں نے دیکھا کہ یہ پورا وہ ابراہیم علیہ السلام کی بنا تک ہم اس کو محدود نہیں کر سکتے, جہاں تک ہم دیوار نہیں لے جا سکتے یہیں تک ہم لے جائیں. جگہ کتنی ہے, بڑی زیادہ سے زیادہ ہوگی تو جناب 1.25 میٹر 1.5 میٹر ہوگی, یعنی یہ سات ہے وہ یہاں 1.5 میٹر زیادہ سے زیادہ. کتنی جگہ ہے, 5-6 فٹ زیادہ سے زیادہ. مجھے بتلائے کہ وہاں مکے کے جو سردار تھے چودھری تھے ان کے پاس جائے اتنا پیسہ بھی نہیں تھا, دیوار جو تو کرنی ہی کرنی تھی وہ یہاں کر لے یہاں کر لے, زیادہ سے زیادہ دونوں طرف سے دیوار کرنی تھی تو 10 فٹ کا بڑا پڑنا تھا نا بالکل, اور وہ بھی پتھر دور سے نہیں لانے تھے, پہاڑ اسی پوری پہاڑ کو پتھر لانے تھے, دور سے پتھر تو نہیں لانے تھے نا, سپیشل اینٹیں تو نہیں لانی تھی نا, مار کر کے نہیں لانا تھا نا. ہاں جی, آج کے دور سے یارب سے جناب کو اتنا قیمتی پتھر تو نہیں لانا تھا کہ جناب پہاڑ سے پتھر منگوایا جائے اور پھر اس کو پایا جائے اور قیمت اٹھانا ہو پائے, اس کو بنانے سے یہ جو 4-5-6 فٹ کا ایریا رہ گیا, میں سمجھتا ہوں کہ ان سے رہا نہیں, رب نے ان سے رکھوایا, اللہ کو جلا کر ان سے نہیں بنا سکتے, تو آپ اپنے نہیں مارے گے تو یہ نہیں بنا سکتے, کیوں نہیں بنا سکتے, تاکہ میرے اس گھر میں جو آئے دروازہ بند کرنے والے چودھریوں تم وعدہ تیرے گھر کا حل کر دو گے نا, تم تو وعدہ حل کر دو گے نا, پھر اس دروازے پر رکھو گے گلی اوپر بڑا اوپر اتنا اوپر کہ اس کے پاس کھڑا ہو کے آپ نے اس کا ہاتھ پھیلائے اٹھائے تو اس کی دہلیز کو ہاتھ پہنچے, تاکہ ہم کا بھی صاحب جس کو اجازت دے اندر جانے کی وہ داخل ہو, جس کو اجازت نہ دے وہ کیا اندر نہ داخل ہو سکے. یعنی چوکن کے چوکن ہر طرح کی چباہٹ, ہر طرح کی نمبرداری, ہر طرح کی جو ہے نا بڑائی وہ ابھار کرتے تھے اپنے ہاتھ آئی, تو دروازہ بھی اونچا اس طرح اور رکھا ہے, رکھا پہلے اسی طرح تھا, ہر طرح کو یہ جگہ بھی بنا لیتے, اندر بھی ہر پسو ناقص کو نہ جانے دیتے, تو پھر آنے والا تو کئی حسرتیں لے کے جاتا کہ میں نے کیا دیکھا یہاں آ کے, میں تو اللہ کے گھر میں اندر میں داخل ہی نہیں ہو سکا, کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی سی جگہ اسے چھڑوا دی اپنی قدرت قابلہ سے, تاکہ آنے والے ان کے دل میں یہ حسرت نہ رہے جو میں اللہ کے گھر میں آیا تو ہوں لیکن اندر نہیں جایا جایا گیا جایا گیا اس سے اندر نہیں کیا کیا رکھ ہوتا یا کیا ہوتا یا اس کا کیا ہوتا کیا درجہ ملتا. یہ آنے والوں کے دلوں سے مٹانے کے لیے جناب یہ جگہ عبد الجلال نے اتنی سی اپنی قدرت قابلہ سے ان سے رہنے تھے رکھوا دی. اور حدیث میں آتا ہے ہر ایسا رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام السلام سے عرض کیا حضور میرا بڑا ہی دل چاہتا ہے کہ میں اندر جا کے اللہ کی عبادت کروں, میرا دل چاہتا ہے کہ میں اندر جا کے رہا ہوں. نبی علیہ السلام السلام نے فرمایا ایسا جہاں حکیم کے درمیان پڑھ لو تو وہی اجر و ثواب ملے گا جو اندر جا کے ملے. یعنی آج یوں ہی ہے نا کہ یہ اللہ کو چلا کے چھڑوایا تاکہ آنے والوں کی حسرتیں نہ رہ جائے. کتنی کا سوال ہے عبد الجلال, اور یہ واقعی نبی علیہ السلام السلام نے فرمایا کہ ایسا اللہ اکبر تیری قوم نئی نئی مسلمان ہوئی ہے, اگر تیری قوم کے فتنے کا مجھے ڈر نہ ہوتا تو میرا دل چاہتا کہ بیت اللہ کے دو دروازے بناؤں, دروازہ نیچے کا ہوں ادھر سے روز داخل ہو اور دوسرے دروازے سے سیدھے نکل جائے, دروازہ نیچے کا ہوں. اس حسرت کا اور اس بات کا حضرت علیہ السلام السلام نے اظہار کیا لیکن فرمایا کہ فتنے کے ڈر سے میں نہیں کرتا. ایک کام جس کو نبی علیہ السلام محبوب سمجھے پسندیدہ قرار دے اگر اس کے کرنے میں فتنے کا ڈر ہے تو نہ کیا جائے تو اس میں بھی ایک حکمت پنہا ہے, آپ سمجھے نا. کیوں؟ اس لیے کہ خود نبی علیہ السلام السلام نے بنایا فتنا جو ہے سب دو بدل قتل فتنا کون سے بھی زیادہ خطرناک پتن سے تو ایک قتل ہوتا ہے, فتنے سے معلوم نہیں کتنے قتل ہو جاتے, قتل سے تو ایک قتل ہوتا ہے نا, لیکن فتنے سے کئی آدمی جو ہے وہ اس فتنے کی بھیڑ بڑھ جاتے ہیں اور قتل کا سوال بڑھ جاتے ہیں. اب نبی علیہ السلام نے یہ حسرت کس حضرت کا انعام کرایا, اب نہ بتایا حضرت عمر صدیق عمر فاروق عثمان غنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کا دور سب گزرتا گیا, عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور, انہیں نبی علیہ السلام السلام کے سماج کا علم تھا. انہوں نے کیا کیا, بیت اللہ کے دروازے کے دونوں اوپر عین سامنے دوسرا دروازہ نکلوا دیا اور بیت اللہ کے دروازہ پیچھے نکل دیا کہ آپ تو مسلمان ہو چکے اسلام پھیل گیا, بلکہ کافر اور کفر وہ سب زمین حجاز سے ویسے ہی نکل گیا, کافر اور کفر وہ سب زمین حجاز سے ملے گیا. آپ کو ملنے کا اپنا کہ ہندوستان سے انسان مسلمان ہے, اس لیے وہ کہ نبی علیہ السلام السلام نے جس فتنے سے ڈرتے ہوئے یہ اقبال نہیں فرمایا تھا, اس فتنے کے لیے نہ ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں, لہذا آخر علیہ السلام السلام کی حضرت کو پورا کر دیا جائے. اگر عمر میں اگر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا, جب تعلیم بیت اللہ کی تو یہاں اس دروازے کو یعنی بیت اللہ کا جو پہلا قدیم دروازہ تھا اس کو نیچے کر دیا اور اس کے دل کے سامنے دوسرا دروازہ بنا دیا گیا تاکہ حضرت علیہ السلام السلام کی حسرت اور آپ کی تمنا کے مطابق ساتھی مسلمان یہاں سے داخل ہوں
اندر دو رکعتیں پڑھیں اللہ نہ کریں اور دوسرے دروازے سے نکل جائیں. یہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح کیا. بلکہ یہ بھی مقبول ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو بچی ہوئی حتیم کی جگہ تھی اس کو بھی بیت اللہ میں شامل کر دی اور کہا کہ یا اکھاڑو پتھر اٹھاؤ, زمین کو اکھاڑا گیا نیچے تاکہ اصل بنا کو تلاش کیا جائے. کہتے ہیں کہ آپ نیچے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ رحمت الباری نے اور اسی طرح ابن کثیر رحمۃ اللہ نے بتایا ہے اور دوسرے مورخین نے لکھا ہے کہ جب اصل بنا کی جب اس کو کھودا گیا تو نیچے سے اتنے اتنے بڑے پتھر کے جس طرح اونٹ ہوتا ہے اونٹ اونٹ کے حجم کے مطابق نیچے بنیادوں میں پتھر. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھیوں سے کہا کہ اور ہلاؤ, اب خدا نامعلوم کیا چیزیں تھیں ان کے وقت یعنی ذریعے سے ان پتھروں کو ملانے کی کوشش کی تو وہ پتھر تو کجا ہلے سارا مکہ ہی ہل گیا. وہ پتھر تو کجا ہلے بس تھوڑا سا اثر ہوا پورا مکہ ہل کے رہ گیا. حضرت عبداللہ بن زبیر فرمانے لگے بس بھی رہنے دو. یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ یہ ہے وہ اصل بنا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں رکھی گئی تھی یا حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں رکھی گئی تھی. یہ اس کی اس بنا کے اوپر پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جناب نبی علیہ السلام السلام کی بات جو ہے وہ پوری فرما دی اور حتیم کو بھی بیت اللہ میں شامل کر دی. لیکن اس کے بعد حضرت یوسف جب آیا جس کے آتے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے لمبا واقعہ ہے, اس میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخاصمت اور مخالفت اور لڑائی کے نتیجے میں کہ عبداللہ بن زبیر کے آثار کو ختم کر دیا جائے, اس ظالم نے کیا کیا وہ جو سامنے دروازہ تھا اس کو بھی بھلوا دیا, دروازہ اوپر ایک شکل میں جو اوپر تھا وہاں لگا دیا اور حتیم کو پھر ختم کر کے جناب وہ جب جگہ دیوار کو ختم کر کے پھر واپس پہلے کیا جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تھی اس کو جناب اسی طرح اس دیوار پہ رہنے دی. یہ کیا کیا, کس لیے کیا؟ عبداللہ بن زبیر کی مخاصمت. اندازہ کیجئے مخالفتیں کیا رنگ لاتی ہیں, یعنی مخالفتیں کتنا رنگ لاتی ہیں. دین میں بھی مخالفت اثر پذیر ہوتی ہے, آپ سمجھ رہے ہیں, دین کے وسائل میں بھی مخالفتیں جو ہیں وہ اثر پذیر ہوتی ہیں. اب کس طرح یہ بات یہ معاملہ کر دیا حجاج نے تو مرید کو کسی نے کہا بڑا کم کام تم نے خراب کیا, عبداللہ بن زبیر نے تو نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق یہ کیا تھا, اس نے اپنی خواہش کے مطابق تو نہیں کیا, السلام کی تمنا کیا تھا, تم نے یہ جاتی کیوں کروائی. حجاج سے کہا کہ ولید کو نبی علیہ السلام السلام کی حدیث پاک کا جب علم ہوا تو وہ پشیمان ہو گیا, کہنے لگا کاش کہ مجھے اس نبی علیہ السلام کے فرمان کا پہلے علم ہوتا تو میں یہ کسان اپنا کرواتا اپنی اپنی زبان کی بنیاد ہی میں بیت اللہ کو باقی رہا. اب اس نے پھر چاہا کہ میں اس کو پھر کروا رہا ہوں دوسرا دروازہ پھر بنا رہا, مگر علماء نے تابعین حضرات نے کہا بیت اللہ کو باغیچہ اطفال نہ بناؤ, بیت اللہ کو باغیچہ اطفال نہ بناؤ, جو بھی آئے گا اپنی منمانی کرے گا, جو بھی بادشاہ آئے گا اپنی جناب اپنے آداب پورا کرنے کی کوشش کرے گا, بیت اللہ کو ان آداب اپنے اپنے ارمان اور اپنے اپنے آداب کو پورا کرنے کا مرکز نہ بناؤ, جو اس طرح بن چکا ہے اس کو اسی طرح رہنے. یہ جو سمجھ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حتیم کو داخل کیا گیا یا وہ خارج ہوئی, یہ سب رب الجلال کی قدرت کاملہ کا ایک مظہر تھا تاکہ آنے والے اس حسد کا شکار نہ ہو اور یہ تمنائیں اور آرزوئیں لے کے واپس آ جاتے کہ ہم نے تو بیت اللہ کے اندر دو رکھتے بھی نہیں پڑے. اب اس سے مزید دیکھیے اور اس میں آتا ہے نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حقیقتاً پہلے کیا تھا, جنت کا یاقوت تھا, جنت کا یاقوت تھا, موتی تھا, اس کی روشنی تھی, روشنی اس سے شعلہ مارتی تھی, رنگ اس سے نکلتا تھا سفید, بہت ہے سفید جنت کا یاقوت. معروف حکایات کے مطابق جس طرح کے بعد تابعین نے اور بعض صحابہ سے منقول ہیں کہ بنا آفت حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی تو جبرائیل نے لا کے یہ پتھر جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کو. اس کے بعد حضرت شیس علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر تجدید کی, مگر حضرت نوح علیہ السلام کے بعد میں طوفان کے نتیجے میں بیت اللہ کی دیواریں بھی گر گئی. اور یہ حضرت اسود پتھر جبل ابی قبیس پہ جا کے ٹھہر گیا, وہاں اللہ ابو جلال نے اپنی قدرت سے اس کو محفوظ کر دیا. یہ جبل ابی قبیس وہ پہاڑ ہے, مربع سے باہر نکلے تو جو سامنے بڑا پہاڑ آتا ہے جس پہ آج اس کے بالکل صاف جواب میں شاہی محلات بن گئے ہیں, وہ ہے جبل ابی قبیس جس کے اوپر کبھی کسی دور میں مسجد بلال تھا, لیکن حقیقت میں مسجد ہلال تھی, مسجد بلال نہ تھی. چار دیکھتے تھے وہاں پہاڑی کے اوپر چوٹی پہ چڑھ کے, لیکن اس مسجد ہلال سے وہ مسجد بلال کے نام سے معروف تھی. ہمارے یہاں زہر انتقامی کی بنیاد پہ صحابہ کرام یا انبیاء کرام علیہم السلام کے نام سے جو چیز منسوب ہو جاتی ہے, یک گنا اس کے ساتھ ایک عقیدت, ایک تعلق, ایک پیار اور ایک محبت کا جو ہے وہ واسطہ وہ پڑ جاتا ہے. عجیب اتفاق کی بات ہے, مسجد قبا سے واپسی بھی آئے اور بنا ہوا ہے پر سے تھوڑا سا پہلے مسجد آتی ہے, اس کو کہتے ہیں مسجد بلال. اور جو قبا والے آتے ہیں نبی علیہ السلام السلام نے فرمایا کہ جو آدمی گھر سے چلتا ہے وضو کر کے قبا جاتا ہے, وہاں دو رستے پڑتا ہے, واپس آ جاتا ہے, اس کو ایک عمرے کا اللہ ثواب عطا فرماتا ہے. سے اس مسجد کے انتصاب کے نتیجے میں بعض ہمارے بھولے بھالے حجاج کرام اس مسجد بلال میں جا کے بھی نفر پڑتے ہیں کہ شاید اس کی بنیاد اول حضرت بلال نے رکھی. تو میں نے ایک ساتھی سے پوچھا رہا کہ یہ مسجد بلال کا کیا پس منظر ہے, کیا اس کا تعلق؟ اس نے بتلایا کہ بھائی یہاں مکہ مدینہ طیبہ میں ایک تاجر ہے, اس کا نام بلال ہے, اس نے یہ مسجد بنائی ہے اپنے نام, جس طرح آج کی ہم مسجد بنا کے اپنے باپ کے نام دادا کے نام منسوب کر دیتے ہیں, یہاں ہمارے شہر میں مثالیں موجود ہیں. تو اس تاجر میں نیک آدمی ہے, اس نے مسجد بنائی اور مسجد کا انتصاب اپنے نام پہ کر دیا, مسجد بلال. اور اندازہ کیجیے وہ بلال تو آپ ہی مدینے میں رہتا ہے, لیکن اس نے نام, اس کے نام کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں شاید حضرت بلال نے یہ مسجد بنائی ہے اور ہمارے حجاج کا آدمی جا کے نفر بڑھتے. اسی طرح جبل ابی قبیس پہ وہ مسجد ہلال تھی, جو ہلال کے سے بدل بدل کے مسجد بلال بن گئے, اور وہاں جا کے بھی لوگ جو ہے وہ نوافل پڑھنے لگے جس کی بنیاد کو اس کو وسپار کر دیا. اور یہ تو تھا بڑا مسئلہ, یعنی جبل ابی قبیس پہ وہ مرا سے باہر تھا, سرا سے باہر نکلے, اس پہاڑ پہ اس پتھر کو ٹھہرا دیا گیا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیاد رکھی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہی حجرِ اسود لا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا کہ یہ یہاں نصب کر دیں, یہ یہاں نصب کر دیں. اب دیکھیے کہ یہ حجرِ اسود ہے, حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام السلام نے فرمایا لہو ہے نانے, قیامت کے دن یہ پتھر, یہ قیامت کے دن میدان معاشر میں آئے گا اور اس کی دو آنکھیں ہوں گی, اللہ اس کو دو آنکھیں دے دے گا, وہ لسان اور ایک زبان دے گا, یا تو نہیں وہ زبان سے بولے گا, یش آپ رحمان اس طرح ہوں گے حسن, جس نے حق سے استلام کیا اس کا اس کی گواہی دے گا کہ اس نے مجھے بوسا دیا, اس نے مجھے میرا استلام کیا. یہ ہر ہاتھی کرنے والا اس کی گواہی دے گا قیامت کے دن. اللہ اکبر. اور یہ بھی آتا ہے کہ یہ حضرت اسود جو آج تو پانچ ٹکڑیوں میں تقسیم ہو گیا نا, وہ بعض ہوا کے ساتھ زمانہ کے نتیجے میں, اس وقت تو یہ پتھر تھا اتنا سا, تو یہ چھوٹا آپ نے فرمایا قیامت کے دن جبل ابی قبیس کے کتنا بڑا ہو جائے گا. جبل ابی قبیس بڑا, یعنی پہاڑ کی نوعیت اس کی ہو جائے گی قیامت کے دن. تو اس کو اللہ سبحانہ ہوگا تعالیٰ دو آنکھیں بھی دیں گے, زبان بھی عطا فرمائیں گے, اور جو بہت بہت کے آجی عمرہ کرنے والا والا جو استعمال کرتا ہے اس کو بوسا دیتا ہے جناب, اس کو اس کی گواہی دے گا اس کی حاضری کی, اللہ تیرے گھر میں یہ آدمی حاضر ہوا تھا, اللہ تیرے گھر میں یہ آدمی حاضر ہوا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رکو جناب, رکو جمی اللہ عز و جل. یوں سمجھاؤ کہ یہ حجر اسود اللہ ذو الجلال کا ہاتھ یصافح ہو کے آخر کو ہو اللہ کی مخلوق آتے اس کے ساتھ مصافحت کرتے. والذی نفس ابن عباس بیانہ ما من امرئ مسلم یسأل اللہ تعالی عنده شیئا الا اعطاه ایاہ. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں عبداللہ ابن عباس کی جان ہے کہ جو آدمی حجر اسود کے پاس آ کے دعا کرتا ہے اللہ ذو الجلال اس کی دعا کو ضائع نہیں کرتا. اب طواف کرنے والا پہلا حکم یہ ہے کہ ہو سکتا ہے تو جا کے اس کا بوسہ لے, لیکن بوسہ بھی اس کے لینے کا بھی ایک سلیقہ ہے, اس کا بھی ایک ادب ہے. بوسہ لے لیکن بوسہ لیتے ہوئے آواز نہ آئے جس طرح عموماً آتی ہے. یہ بوسہ لے لیکن آواز, یہ بھی ایک ادب کا طریقہ ہے. بوسہ لے اس پہ اپنی پیشانی رکھے, پیشانی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھی. اگر بوسہ نہیں لے سکتا ہاتھ ہی لگا کے ہاتھ کو چوم لے, ہاتھ نہیں لگ سکتا کوئی اور چھڑی ہے وہ اس کو وہی وہاں پھیر کے وہاں لگا کے اس چھڑی کو بوسہ دے. اگر وہ بھی نہیں ہو سکتا تو ابتدا میں بسم اللہ اللہ اکبر اشارہ کر کے گزر جائے. اب سوچئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بوسہ لینے والا, استلام کرنے والا, اشارہ کرنے والا کسی اعتبار سے بھی اللہ کی رحمت سے محروم نہیں. بوسہ لے لیا ٹھیک, استلام کا موقع مل گیا الحمدللہ, نہیں مل سکا تو حسرتیں نہ لے کے جائیں. بھائی اللہ کے گھر میں آنے کے بعد حسرتوں کا کیا سوال, اللہ کے گھر میں بھی آئے آخر حسرتیں نہ امیدیے محرومیے, یہ کیس کیسی پتا. ہاں بوسہ کا ہو مراد نہیں, استلام کا نہ ہو مراد نہیں, اشارہ کر لو ہو جو بھی کر لو سب معاملہ یہ قیامت کے دن تمہاری بھی گواہی دے, تمہاری بھی استعمال کرنے والے کی بھی گواہی دے گا قیامت کے دن. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ عز و جل بار بار ہر ساتھی کو اس اپنے گھر کی حاضری کی توفیق عطا فرمائے. پھر آگے دیکھیے حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, صحابی فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستلمہ ویقبلہ. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں اور آپ اس کا استلام کرتے ہیں. بوسہ دیا اور دوسرا استلام ہاتھ لگا کے ہاتھ کو چوما دیا. دونوں طریقے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار کی. اللہ اکبر. فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے واللہ انی لاعلم انک حجر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے معروف. حضرت عمر فاروق پہنچے گئے حجر اسود پہ اور وہاں جا کے حجر اسود کو کیا فرمایا بوسہ لینے سے پہلے کہ واللہ انی لاعلم انک حجر, اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے, تو پتھر ہے, مارنا تو پتھر ہے. لا تضر ولا تنفع, نہ تو کسی کا کچھ بگاڑ سکتا ہے نہ کسی کا کچھ سنوار سکتا ہے. بگاڑنے اور سنوارنے کی ساری قدرت کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کے پاس. فرماتے ہیں ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل کما قبلت, اگر میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ دیکھتا کہ آپ اس کا بوسہ دے رہے ہیں, اگر میں نے یہ نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی تیرا بوسہ نہ دیتا, میں تو بوسہ اس لیے لے رہا ہوں تاکہ اس لیے کہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بوسہ دیا. اور یہی ایک مقدس پتھر وہ ہے, یوں سمجھیے کہ جو آج آپ کے آثار میں سے ایک اثر لوگوں کی آنکھوں کے سامنے موجود ہے اور انسان یقین سے کہہ سکتا ہے کہ حضرت کے لب مبارک اس پتھر پہ پڑے, حضرت کے لب مبارک اس پتھر پہ کو چھوئے تھے. اور جس وقت ایک مرد مسلمان مرد مسلم کے بھی لب اور اسی طرح ہو اس کو چھوتے ہیں اور یہ تاثر اور یہ فکر اور یہ سوچ اور یہ خیال دل میں اس وقت آتا ہے کہ اس کو میرے محبوب اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا, اور بوسہ دیتے ہوئے یہ کہا سبو ہو قدوس رب الملائکہ و مومن کا روح اور ایک مومن کا دل جو ہے وہ کیا تصور کرے. ایسا تصور کہ انسان اس کی حکایت اپنی زبان سے کر ہی نہیں سکتا کہ میرا وہ اس مقام اور اس پتھر کو چھو گیا جس کو نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ووٹ مبارک چھوئے تھے. آپ کی زبان سے آپ کے ووٹ مبارک نے جس کو چھوا تھا, لب مبارک نے جس کو چھوا تھا. آپ اس گناہگار کے بھی جناب کیا ہے لب اور ووٹ اسی جگہ رکھے جا رہے ہیں اور رب سے کہہ رہا ہے سبو ہم کو دوسروں رب الورا ہے کہتے وقت اللہ اکبر. پھر دیکھیے اسی رواج کے بارے میں یا بڑی عجیب عجیب واقع ہے. سال ڈیڑھ سال کا واقعہ ہے, میرے پاس ادارے میں ایک ساتھی آیا اور بڑی اکڑی اکڑی انداز, اکڑی اکڑی باتیں اور بڑے ہی جارحانہ انداز. مولوی صاحب تم تو جناب صحیح بات بتلاتے ہی نہیں لوگوں کو, حق بات بتلاتے ہی نہیں. تو بھائی کیا نہیں بتلا, تم کہتے ہو کہ حضرت عمر فاروق نے کہا تھا کہ حضرت اسود کو لا تضرب ولا تنفع, حالانکہ حضرت علی نے حضرت عمر فاروق کو کہا تھا کہ نہ نہ یہ نقصان بھی دیتا ہے یہ نفع بھی دیتا ہے. تم سچی بات پوری بات بتلاتے نہیں, آدھی بات بتلا دیتے ہو آدھی چھوڑ دیتے ہو. میں نے کہا ہوں کس کتاب میں نکالو, تم کو پتا ہے, تم کو کیوں نہیں پتا, تم کو پتا ہے, آپ کو پتا ہے اس بات کا, لیکن آپ بتلاتے نہیں ہیں لوگوں کو. آدھی بات بتلاتے ہیں آدھی نہیں بتلاتا ہے, دعویٰ تیرا ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ نکال کے نکلا کس کتاب میں ہے یہ, نہیں نہیں آپ کو معلوم ہے آپ نکالے کیوں نہیں نکال کے دکھا رہے ہو. یعنی زبردست ایک چوری دوسرا سینا چوری انداز. میں نے کہا ہاں بھائی مجھے تو معلوم ہے اللہ کا فضل سے میں دکھا دیتا. چنانچہ اخبار مکہ حضرتی کی میں نے نکالی اور یہی روایت نکال کے دکھائی اور اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود کہ حضرت عمر فاروق نے جب یہ بات کروائی تو حضرت علی نے کہا کہ نانا یا امیر المومنین ہو یا ظلم ہو یا ینفع, امیر المومنین نہیں نہیں یہ نقصان بھی دے سکتا ہے نفع بھی دے سکتا ہے. دین لگا یہ دیکھو آپ اس کو بیان کیوں نہیں کرتے. میں نے کہا بھائی اس کو بیان اس لیے نہیں کرتے کہ یہ روایت صحیح نہیں, اس لیے صحیح کہنے لگا اس لیے صحیح نہیں کہ یہ تمہارے مخالف پڑتی خاص باللہ من الشیطان, یہ تمہارے مخالف. میں نے کہا بھائی اس لیے نہیں, کتابیں موجود ہیں آپ نکال کے دیکھ لیں. میں نے کہا کہ ابو ہارون ابدی اس کا راضی ہے جو مقروف ہے مقروف. اب امام راجہ بن معین رحمت اللہ علیہ کو بتاتے ہیں کہ یہ جھوٹ بولتا ہے, جب سے جھوٹ بولتا. جو جھوٹا آدمی ہو تم بتلاؤ کہ اس کی زبان پہ تم اعتبار کرتے ہو. کہنے لگا نہیں. میں نے کہا تو جو نبی حضرت علی کی طرف یہ جھوٹی بات منسوخ کر دے تو تم مجھے کہتے ہو کہ تم نے یہ حضرت علی کا قول چھپا لیا. انصاف کی بات کرو, بولنا چلو. مجھے یاد آئی یہاں یہ بات کی کہ حضرت یاد اگر نہیں رحمت اللہ علیہ, اللہ اکبر, یہ وہ خوش نصیب محدث ہیں مدینہ طیبہ میں ان کی وفات, امام یحیی بن معین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام یحیی بن معین رحمۃ اللہ علیہ. مدینہ طیبہ میں ان کی وفات ہوئی, جنت البقیع میں ان کو دفن کیا گیا اور غسل کے بعد جس چارپائی پہ اٹھا کے امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے معرفت و علوم الحدیث میں لکھا ہے کہ جس چارپائی پہ رکھ کے انہیں ان کے لاشے کو ان کے جسد کو جنت البقیع تک لے جایا گیا وہ چارپائی تھی جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری دنوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی اور جس چارپائی کے آگ پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا. اس چارپائی پہ اٹھا کے امام یحیی بن معین رحمۃ اللہ علیہ کو جنت البقیع میں لے جایا گیا اور جنازہ لے جایا جا رہا تھا اور لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ یحیی بن معین کا جنازہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جھوٹ کو آپ برباد کرتا ہے. جو جھوٹ کی نسبت نبی علیہ السلام کی طرف ہوتی ہے یحیی بن معین لوگوں کو بتلا دیتا ہے لوگوں یہ نبی علیہ السلام کا فرمان نہیں ہے, یہ جھوٹا فرمان ہے. نبی علیہ السلام کی صحیح روایات کو ایک طرف کر دیتا ہے, ضعیف روایات کو موضوع روایات کو ایک طرف کر دیتا ہے. یہ ہے امام یحیی بن معین جو کہتے ہیں کہ ابو ہارون حقی جو ہے وہ جھوٹا ہے, کذاب ہے, جھوٹ بولتا. اب بتلائیں خدا صحیح بخاری کی اور سنن کی روایت جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان اور خدا ابو ہارون کی یہ بیان کرنا اضافہ کیا حضرت علی کی طرف کہ نانا جی یہ نفع بھی دے سکتا ہے نقصان بھی دے سکتا ہے. اور باللہ اگر شیطان بڑی وہ خدا سویا خدا سنا خدا جناب آسمان کہا خدا جو ہے تخت سنا دونوں ایک بدن میں اور ایک پلڑے میں رکھنا کوئی عقل مندی اور کوئی دانش مندی نہیں ہے. جب ساری تفصیل کتابوں سے نکال کے میں نے اس کو دی تو پھر خبر ہوتا تھا کہ خبر کو گرا گیا تھا کوئی جواب نہ بن پایا. تو بابا راز کرنے کا مقصد یہ تھا کیا اس حضرت اسود کو سب بوسا دیتے رہے آج بھی بوسا دیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ موقع بار بار نصیب فرمایا. نبی علیہ السلام سلام فرمایا اکثر استلام حاضر حاضر اکثر استلام دیا کرو بوسا دیا کرو اس حجر کا اس پتھر کا. فَإِنَّكُمْ تُوشَكُونَ عَنْ تَقْتُدُوهُ بَيْنَمَا النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ ذَاتَ لَيْلَةٍ اِذَا أَصْبَحُوا وَقَدْ فُقِدُوا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَتْرُكُ شَيْئًا مِنَ الْجَنَّةِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَاتَهُ فِيهِ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فرمایا اکثر بوسا لیا کرو استرام کیا کرو اس حجر اسود کا. فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ اس کا استلام کریں گے رات کو طواف کر رہے ہوں گے لیکن صبح کے بعد اس وقت طواف کریں گے دیکھیں گے حجر اسود غائب. فرمایا حجر اسود غائب لوگ پشیمان ہو جائیں گے. فرمایا یہ قرب قیامت کی ایک نشانی ہے. جنت کی کسی چیز کو اللہ عز و جلال جنت میں یہاں نہیں رہنے دیں گے اٹھا کے جنت میں رکھ دیں گے. آپ نے بتایا دو چیزیں ہیں ایک قرآن اللہ کا کلام حضرت اسود قیامت کے قریب دونوں اس کے یہ الفاظ بھی محو ہو جائیں گے یہ الفاظ بھی یہ اوراق صاف ہو جائیں گے. اللہ کا کلام ہے اللہ کا کلام ہے یہ بھی صاف ہو جائیں گے اور حضرت اسود بھی جنت یہاں سے اٹھا کے جنت میں رکھ دیا جائے گا. تاریخ میں ایک واقعہ عجیب بھی آیا اور یہ 335 کا واقعہ ہے. اب تاریخ خود کا اپنا اور تاریخ تھا کرامتی فرقے کا سردار. یہ کرامتی شیعہ فرقوں میں سے ایک غالبی قسم کا سردار ہے اور یہ کرامتی وہ ہے جن کا اقتدار یہاں آپ کے ملتان میں 100 سال تک رہا. پورا 100 سال کرامتی فرقے کا قبضہ رہا ملتان میں اور ملتان میں جب اسی تاثرات کا نتیجہ ہے. کتنے دکھ کی بات ہے کہ سب سے بڑا استاد اور شاگرد کا تازیہ بنانے والے افسوس کی بات ہے شیعہ نہیں ہے بلکہ سنی. استاد اور شاگرد کا اخباروں میں کہتے ہیں نا یہ استاد کا تازیہ اور یہ شاگرد کا یہ شیعہ نہیں ہے دونوں سنی اپنے آپ کو کہلانے والے ہو تازیہ بناتے اور بہادر مار ہوتا ہے بہادر تازیہ کے سردار کا ملتا ہے پورے پاکستان میں اس کی مثال بھی ہوتی کرانتی فرقے اس کے ارد گرد اور اس کے مدافعات. یہ وجہ ہے کہ جتنی پیر پرستی اور جتنی قبر پرستی ملتان اور اس کے نواب کے ہے کسی اور جگہ نہیں. جتنی قبر پرستی اور یعنی پیر پرستی ملتان کے نواب میں ہے کتنی کسی اور جگہ نہیں. اور یہ تاثرات اس کس نتیجے میں کہ 100 سال تک یہاں اسی کرانتی فرقے کا جو ہے وہ اثر تھا. یہ ابو طالب میں 335 میں سردار تھا. حضرت گاندھی ایک جگہ ہے باہر یہ ان کا یعنی کہنا چاہیے دارال سلطنت تھا. یہ 335 میں جس وقت حج کے لیے آیا تو حضرت اسود کو اس نے اکھاڑا یہاں سے اکھاڑ کے بارین میں اپنے حضرت مقام پہ وہاں لے گیا. مورخین نے لکھا ہے کہ جس وقت یہاں سے اٹھایا اس نے پتھر کو جس اونٹ پہ یہ رکھا جاتا تھا اونٹ چند قدم چلنے کے بعد بیٹھتا اور مر جاتا. جہاں سڑک کے وہاں تک پہنچتے پہنچتے 400 سے 500 اونٹ تک اس نے مروا لیے لیکن اپنی اس بری عادت سے باز نہ آیا. یعنی اتنے سینکڑوں اونٹ اس کے مر گئے راستے میں بابین تک پہنچتے پہنچتے. لوگوں نے بہت کہا یہاں تک کہ بغداد کے فرما رہا نے کہا کہ تم نے بہت بڑی زیادتی کی جتنا مال لینا چاہتے ہو لے لو ہر یا سر کو واپس کر دو. کہنے لگا پیسے کی ضرورت نہیں ہے میں نے اللہ کے حکم سے یہ کیا ہے جب اللہ حکم دے کے واپس کر دوں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فإنا للہ وإنا الیہ راجعون. ذرا 22 سال کے بعد پورے 22 سال کے بعد اونٹ پہ رکھا وہ ایک ہی اونٹ اٹھا کے حضرت اسود کو بیت اللہ تک پہنچا اور پھر اس کو اسی مہار پہ کھڑا کر دیا گیا نصب کر دیا گیا جہاں پہلے سے ہو گیا. ہاں جی ہاں اس وقت بات یعنی لے جانا اور واپس آ جانا پکی بات ہے. اس میں بالکل کچی ایک بات بھی نہیں اللہ کے فضل و کرم سے کچی بات کا بیان کرنا میری عادت ہی نہیں اللہ کے فضل و کرم سے. تو بار 22 سال تک یہ کہتی ہے وہاں رہی. اس نے کیوں کیا وہ مسلمانوں کو وہاں اس نے قتل کیا شہید کیا لے گیا اسلام کا دشمن تھا اس لیے کیا اس نے. بھائی اپنا اپنا
ڈیرا چلانے کے لیے سب کچھ کرتا ہے انسان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اندر کا شیطان جس وقت بے لگام ہو جاتا ہے انسان کا, پھر وہ کسی چیز سے بریک نہیں کرتا. تو بابا ابھی ادب کے حوالے کے لیے چند باتیں میں آپ سے عرض کرنی تھی. پہلے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا ایک مثل ہے. آپ نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے کہ یہ سفید تھا, سیاہ ہوا, انسانوں کے استلام کے نتیجے میں بوسا لینے کی وجہ سے. گناہگار جب اس کا استلام لیتے ہیں وہ سیاہی چوس کی طرح یہ گناہ صاف کر کے اس کو بالکل پاپ صاف کر کے پیچھے لوٹا دیتا ہے, پیچھے لوٹا دیتا ہے گناہ اس کے ساتھ. اسی سے ثابت ہوا کہ دل کے بھی گناہ کے سیاہ دھبے اثر پذیر ہوتے ہیں. وہ حدیث سامنے رکھے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی قصدن بلا شرعی عذر کے ایک جمعہ چھوڑ دیتا ہے اس کے دل پہ ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے, ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے. یہ سیاہ دھبا دل پہ لگتا ہے تو پتھر پہ جب اس کا گناہ کا اثر ہو جاتا ہے, دل کی گناہ کا اثر کیوں نہیں ہوتا بھائی, دل پہ بھی اثر ہوتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات ارشاد فرما دی, ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ بالکل وہ بات درست یاد ہے. فرمایا کہ دوسرا چھوڑتا ہے یہ سیاہی اور بڑھ جاتی ہے, تیسرا چھوڑتا ہے سیاہی اور بڑھ جاتی ہے, چوتھا چھوڑتا ہے سیاہی اور بڑھ جاتی ہے, یہاں تک کہ پورے دل کو سیاہی بھاپ لیتی ہے. اور اس کے بعد نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کوئی تعلیم اور کوئی تبلیغ اس پہ اثر پذیر نہیں ہوتی. جس طرح پتھر ہوتا ہے اس پہ تھوڑی سی ریت ہو اور بارش بھی ہو جائے, ہوا تیز آئے تو دل کو ہر چیز اڑ کے نکل جاتی ہے. کسی طرح تلک کے دین کی باتیں اور دین کے مسائل جو ہے تلک کے نکل جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں آپ پہ اثر نہیں ہوتا, آپ کو کیا ہو دل تو پہلے سیاہ ہو چکا کل دل پہ, یعنی اسی زم کے نتیجے میں دل پہ کوئی چیز اثر نہیں کرتی. آپ زم کو سیاہی کو دور کرنے کا نتیج ذریعہ فرمایا وہ استغفار ہے اور قرآن مجید کی تلاوت. قرآن مجید کی تلاوت کی جائے اور اللہ سے توبہ اور استغفار کی جائے جس کے نتیجے میں دل کو جلا ملتی ہے, دل صاف ہو جاتا ہے, گناہوں سے دھو لیا جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی صاف اور پاک رکھے, گناہوں سے ہمیں محفوظ رکھے, اپنے پاس گھر کی بار بار حاضری کی اور زیارت کی توفیق بخشے. میں اپنے سلسلے کی بات انشاءاللہ عرض کروں گا. الحمدللہ رب العالمین.